جمعہ 12 فروری، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ کائنات کے مزید سربستہ رازوں سے پردہ اٹھنے کو ہے۔ آئنسٹائن کی 100 برس پرانی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ امریکہ میں سائنسدانوں نے کشش ثقل کی ان لہروں کا نہ صرف مشاہدہ کیا بلکہ انہیں سنا بھی۔ تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ خلا میں کشش ثقل کی لہروں کی تلاش کے لیے جاری عالمی کوششیں بالآخر برابر ثابت ہوئیں۔ اس چونکا دینے والی دریافت سے آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کو تقویت ملی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس دریافت سے کائنات کی وسعت اور پھیلاؤ کے بارے میں معلومات ملیں گی۔ امریکہ کی لیگو آبزرویٹری کی ترجمان گیبی گونزلز کہتی ہیں کہ ان لہروں کو نہ صرف دیکھا بلکہ سنا بھی گیا۔
We can hear gravitational waves. We can
ہم کشش ثقل کی لہروں کو سن سکتے ہیں، ہم کائنات کو سن سکتے ہیں، مگر یہ یکایک آتی ایک مختصر سی آواز ہے۔ ہم نے اصل سگنلز لے کر اس کی فریکوینسی کو ذرا تبدیل کیا ہے، مگر پھر بھی یہ اصل آواز ہے۔ کیا آپ نے آواز سنی؟ بس ایک شور سا ہے۔ یہی آواز ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، یہی وہ سگنل ہے جس کی ہم نے پیمائش کی۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ضلعی حکومت نے ویلنٹائن ڈے پر پابندی کے لیے قرارداد منظور کی ہے، جبکہ ضلع کوہاٹ میں ناظم نے شہر میں ویلنٹائن ڈے کی تقریبات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ضلع ناظم کوہاٹ مولانا نیاز محمد کہتے ہیں کہ یہ دن منانا غیر قانونی اور غیر شرعی ہے۔
ظاہر ہے جو لوگ پھول لیتے خریدتے ہیں اور کارڈ خریدتے ہیں، یہ تو کوئی عید کا سلسلہ تو ہے نہیں، اس میں کوئی فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ یہ کہ جو فحاشی اور جو اوریانی کا نام دیا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، اس پر جو ہے وہ قدغن لگاتا ہوں۔
پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ کراچی سے کالعدم تنظیم لشکر جھنگوی، القاعدہ اور کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ 3 کمانڈروں سمیت 97 دہشت گردوں کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے مجرم کو جیل سے رہا کرانے کا منصوبہ بھی ناکام بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ پر امید ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں شام کے محصور علاقوں تک امدادی سامان پہنچا پائیں گے۔ اس سے قبل شام کے بحران پر جرمنی میں ہونے والے مذاکرات میں شریک عالمی طاقتوں کا شام میں جنگی کاروائیاں روکنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ذیشان حیدر۔
مذاکرات میں شام میں متاثرہ افراد تک امداد پہنچانے میں تیزی لانے اور اس کا دائرہ کار وسیع کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے شام کے ان علاقوں تک جہاں حالات زیادہ تشویشناک ہیں، فضائی اور زمینی راستے سے امداد پہنچانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب شامی حکومت روس کی فضائی مدد سے حلب کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے۔
بنگلہ دیش کی حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے میانمار میں مظالم سے بھاگ کر بنگلہ دیش آنے والے روہنجیا مسلمانوں کی مردم شماری شروع کر دی ہے۔ ریفیوجی کیمپوں میں مقیم 10,000 روہنجیا مسلمان تو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، مگر خیال ہے کہ بنگلہ دیش آنے والے روہنجیا مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 5 لاکھ ہے۔ برطانیہ نے ہانگ کانگ کے کتب فروشوں کے اغوا کو اس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے جس کے تحت ہانگ کانگ کو برطانیہ نے دوبارہ چین کے حوالے کیا تھا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ فلپ ہیمن کے مطابق کتب فروش لی وو برطانوی شہری ہیں اور ان سمیت دیگر کتب فروشوں کو ان کی ثوابدید کے بغیر ہانگ کانگ کے قانون کے مطابق بغیر کسی طےشدہ عمل کے غائب کیا گیا ہے۔ لی کا شمار ان 5 ناشروں میں ہوتا ہے جو حالیہ مہینوں کے دوران اچانک غائب ہو گئے تھے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ وہ پر یقین ہے کہ زکا وائرس اور چھوٹے سر والے بچوں کی پیدائش میں گہرا تعلق ہے۔ تفصیل طاہر عمران سے۔
WHO کے مطابق انتہائی ممکن ہے کہ زکا وائرس کا تعلق خاص اعصابی خرابی سے ہو، تاہم حکام پر امید ہیں کہ اگلے چند ہفتوں میں اس بیماری کی تشخیص کے لیے کوئی قابل بھروسہ ٹیسٹ دستیاب ہوگا، مگر کہتے ہیں کہ زکا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی تیاری میں کم سے کم 8 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔
یونان میں کسان حکومت کے خلاف ایک بار پھر سراپائے احتجاج ہیں۔ دارالحکومت ایتھنز میں جمع قریباً 800 مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ کسانوں نے وزارت زراعت کے دفتر پر پتھر برسائے تو انہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ کسان قریباً 2 ہفتوں سے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یونان میں کسانوں کو خصوصی مراعات حاصل تھی، مگر بیرونی قرض خواہوں کے ساتھ طے پانے والے بیل آؤٹ پیکج سے کسانوں کو مراعات چھن جانے کا خطرہ لاحق ہے۔ افریقی ملک روانڈا نے علاقائی استحکام کے پیش نظر برونڈی سے آئے پناہ گزینوں کو دوسرے ممالک بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روانڈا نے یہ اعلان اقوام متحدہ اور امریکہ کی اس تنقید کے بعد کیا ہے کہ روانڈا ان پناہ گزینوں میں سے کچھ کو ہمسایہ ممالک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے تربیت دے رہا ہے۔ برونڈی کے صدر کے تیسری مرتبہ صدر بننے کے فیصلے نے ملک میں شورش برپا کر رکھی ہے۔ ادھر میکسیکو کے شمال میں مونٹری کے قریب ایک جیل میں قیدیوں کے دو حریف گروہوں کے درمیان زبردست لڑائی میں 49 قیدی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں لشکر جھنگوی اور القاعدہ کے نیٹورک توڑ دیے گئے ہیں۔ دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلبہ یونین کے صدر بغاوت کے الزام میں گرفتار۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ پہلے آج کے سب سے اہم موضوع کی تفصیل اور تجزیہ۔ امریکہ میں سائنسدانوں نے کائنات میں کشش کی ایسی لہروں کا پتہ لگایا ہے جو تقریباً 1.3 ارب نوری سال کے فاصلے پر دو بلیک ہولز یا مردہ ستاروں کے آپس میں ملنے سے پیدا ہوئی تھی۔ اس واقعے کے نتیجے میں زمان و مکان یا وقت اور خلا میں پیدا ہونے والے ارتعاش کا مشاہدہ سائنسدانوں نے ایک خاص آلے کی مدد سے کیا۔ کشش ثقل کی ان لہروں یا گریویٹیشنل ویوز کو اس صدی کی سب سے اہم دریافت قرار دیا جا رہا ہے۔ ویسے تو نظریہ عمومی اضافیت کے خالق البرٹ آئنسٹائن نے ان لہروں کی موجودگی کی پیشگوئی ایک صدی قبل کر دی تھی، تاہم امریکہ میں قائم لیگو کی رصدگاہوں میں کام کرنے والے محققین نے اب ان لہروں کا باقاعدہ مشاہدہ کر لیا ہے۔ لیگو کی ترجمان گیبی گونزالیس کا کہنا ہے کہ ان لہروں کا سگنل نہ صرف دیکھا بلکہ سنا بھی گیا ہے۔
We can hear gravitational waves. We can hear the universe.
ہم کشش ثقل کی لہروں کی آواز کو سن سکتے ہیں، ہم کائنات کو سن سکتے ہیں، ہم نہ صرف کائنات کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو سن بھی سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت تجربہ ہے۔ مگر یہ آواز بہت مختصر سی ہے، لہٰذا ہم نے اس لہر کے سگنل کی فریکوینسی کو ریکارڈ کیا، اور یہ حقیقی لہر کی فریکوینسی ہے۔ یہ آپ نے سنی ایک چہچہانے کی آواز، ایک گھن گھن کرتا سگنل۔ واو، یہ وہ آواز ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ یہ وہ سگنل ہے جسے ہم نے پایا ہے۔
یہ تھی لیگو کی ترجمان گیبی گونزالیس کی آواز۔ سوال اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ فلک شناسی، اور وہ یہ کہ دنیا کیسے بنی۔ لیکن اب سائنسدان جواب کے بہت قریب ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کشش ثقل کی ان لہروں کی پہلی مرتبہ نشاندہی سے علم فلکیات میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ بی بی سی کے سائنسدان سائنس کے نامہ نگار پالب گھوش کی رپورٹ راجہ ذوالفقار علی کی زبانی۔
طاقتور دوربینیں فلک کی وسعتوں میں بکھرے ہوئے ستاروں اور کہکشاؤں کو دیکھ سکتی ہیں، لیکن اب ماہرین فلکیات خلا کی گہرائیوں اور ماضی میں اس لمحے تک بھی جھانک سکیں گے جب بگ بینگ کا واقعہ ہوا تھا۔ سائنسدان عرصے سے خلا میں گریویٹیشنل ویوز یا کشش ثقل کی لہروں کی تلاش میں تھے۔ کل انہوں نے اعلان کیا کہ یہ لہریں اربوں سال قبل دو بلیک ہولز کے ٹکرانے سے پیدا ہوئی تھیں۔
وی ہیو ڈیٹیکٹڈ گریویٹیشنل ویوز، وی ڈیڈ اٹ۔
پروفیسر سٹیفن ہاکنگ نے مجھے بتایا کہ یہ ایک عہد ساز پیش رفت ہے۔
گریویٹیشنل ویوز پرووائیڈ اے کمپلیٹلی نیو وے آف لوکنگ ایٹ دی یونیورس۔
کشش ثقل کی لہریں ہمیں کائنات کو دیکھنے اور سمجھنے کا ایک نیا نظریہ فراہم کرتی ہیں۔ ان کا انکشاف فلک شناسی میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ یہ بلیک ہول بائنری سسٹم اور بلیک ہولز کے ضم ہونے کی پہلی دریافت ہے۔
البرٹ آئنسٹائن نے کشش ثقل کی لہروں کے وجود کی پیشگوئی 100 برس پہلے کی تھی، لیکن یہ لہریں کیا ہے؟
گریویٹیشنل،
جب بھی کائنات میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے جیسے کوئی ستارہ دھماکے سے پھٹ جائے تو کشش ثقل کی لہریں پیدا ہوتی ہیں. یہ لہریں روشنی کی رفتار سے چلتی ہوئی کہکشاں کے پار ہو جاتی ہیں، اپنے راستے میں خلا کو کھینچتی اور دباتی ہوئی. لیکن ان کا پتہ چلانا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ جب یہ ہمارے سیارے سے ٹکراتی ہیں تو اسے خفیف سا جھٹکا لگاتی ہیں جو چوڑائی میں ایٹم جتنا بھی نہیں. لیکن ان لہروں کی حقیقت جاننے کے لیے محققین نے لیزر کا ایک طاقتور نظام تیار کیا، زمین کی سطح سے کچھ نیچے ایک ٹیوب کے ساتھ ساتھ ایک بیم یا شعاع دوڑتی ہے، اور جب گریویٹیشنل ویو یہاں سے گزرتی ہے تو یہ بس ذرا سا پھیل جاتی ہے.
This is mind-blowing, isn't it? It really is. When you consider that these black holes,
یہ کافی حیرت انگیز بات ہے جب دیکھا جائے کہ یہ بلیک ہولز اربوں سال سے وجود میں آئے ہیں اور ان سے آنے والا سگنل تب سے ہم تک سفر کر رہا ہے. ہم نے بالکل صحیح وقت پر اپنے ڈیٹیکٹرز آن کیے جیسے ہی یہ ہماری جانب بڑھ رہے تھے.
اور کشش ثقل کی ان لہروں کو آواز میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. غور سے سنیے تو چہچہاہٹ جیسی آواز سنائی دے گی.
یہ ہے وہ چہچہانا جس کی ہم کھوج میں تھے، اور یہ اس دریافت کا ایک مزید خوبصورت پہلو ہے کہ ہم نہ صرف کائنات کو دیکھ سکیں گے بلکہ سن بھی سکیں گے.
کائنات کیسے وجود میں آئی؟ کل کے نتائج نے ایسے ہی سوالوں کے جواب کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا ہے، اور کائنات سے متعلق ایک نئے نقطۂ نظر کا انکشاف کیا ہے جو ابھی ہمارے تصور سے بھی باہر ہے.
بی بی سی کے سائنس رپورٹر پلب گھوش کی رپورٹ آپ نے راجہ ذوالفقار علی سے سنی. اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ظفر سید نے اس خبر کے بارے میں کچھ تحقیق کی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ مشہور ماہر طبیات آئزک نیوٹن نے 3-4 صدی قبل سیب کو زمین پر گرتا دیکھ کر کشش ثقل کا نظریہ قائم کیا تھا. یہ کشش ہے کیا، اور اس کی طاقت اور ماہیت کے بارے میں ہمیں کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں اس عرصے میں؟ ظفر سید،
اصل میں نیوٹن نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ہوتی کتنی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ آخر آتی کہاں سے ہے، یعنی یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے. تو یہ پھر بہت بعد میں 20ویں صدی کے آغاز میں آئنسٹائن نے کہا کہ اصل میں جو خلا ہے وہ خلا نہیں ہے بلکہ وہ ایک چادر کی مانند ہے، جس کو اس نے اسپیس ٹائم فیبرک کا نام دیا. تو اس میں اس چادر میں جب کوئی بھاری جسم، مثال کے طور پہ سورج یا کوئی بلیک ہول یا اس طرح کی چیز، وہ اس کے اندر ایک اپنے وزن کی وجہ سے ایک طرح کا گڑھا پیدا کر دیتی ہے. جیسے اگر ہم کسی پلاسٹک کی شیٹ پہ کوئی لوہے کا گولا رکھ دیں تو وہ اس کے اندر ایک گڑھا پیدا کر دیتا ہے. تو اس گڑھے کی وجہ سے وہاں پہ ایک طرح کا ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے جس کے اندر وہ چیزیں گرتی ہیں، اس کی طرف گرتی ہیں. تو یہ کشش ثقل ہے. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس چادر کے اندر جو گڑھا پیدا ہوتا ہے کسی بھاری جسم کی وجہ سے، تو وہ اصل میں کشش ثقل ہے. تو اس کی 20ویں صدی میں جا کے اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا.
تو یہ تلاش کب سے، کشش ثقل کی لہروں کی تلاش کب سے جاری ہے؟
یہ کوئی آج سے 50 سال پہلے ایک امریکی سائنسدان تھا، اس کا نام تھا جوزف ویبر. تو اس نے سب سے پہلے اس بارے میں تجربات شروع کیے تھے، تو لیکن اس کے تجربات ناکام رہے. اگرچہ مرتے دم تک اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس نے یہ لہریں دریافت کر لی ہیں، لیکن اس کے آلات اتنے حساس نہیں تھے کہ وہ اتنے بڑے لیول پہ اور اتنے زیادہ حساس ہوں کہ وہ ان لہروں کو پکڑ سکیں. تو پھر یہ 1992 میں یہ لیگو نامی ایک لیبارٹری قائم کی گئی، تو اس نے بھی 23 سال اس کو بھی لگ گئے. حالانکہ یہ اس کے اوپر $1 ارب سے زیادہ رقم اس کے اوپر خرچ آئی، اور کئی ملکوں کا اور امریکی یونیورسٹیوں کا اس کے اندر اشتراک شامل تھا. تو بالآخر ان کو 23 سال کی محنت کے بعد جا کے گزشتہ سال 2015 کے ستمبر میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی.
تو اس کامیابی، اس دریافت کی اہمیت کیا ہے؟ اسے ہمیں کائنات کے بارے میں کس قسم کی معلومات، علم حاصل ہو سکے گا؟
میرے خیال سے اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سے پہلے جو جس میں کائنات کے اندر جو دور دراز کی اجسام ہے اور جو چیزیں ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہاں سے روشنی خارج ہو اور وہ روشنی جو ہے وہ بیچ میں سفر کرتے ہوئے ہم تک پہنچے اور ہم اپنی دوربینوں کی مدد سے اس چیز کو دیکھ سکیں. صرف ایک واحد ذریعہ یہ تھا جو مطلب لاکھوں نوری سال کے فاصلے میں جو چیزیں موجود ہیں. لیکن اب ہمارے پاس ایک اور نیا آلہ یہ آ گیا ہے, تو ابھی اس نے بلیک ہولز کو اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے. تو جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بلیک ہولز ایسی چیزیں ہیں جو کہ جس سے روشنی بھی خارج نہیں ہو سکتی, یعنی اس کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے روشنی بھی خارج نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے دیکھ ہی نہیں سکتے, لیکن اس سے کشش ثقل کی جو لہریں خارج ہوتی ہیں اس کی مدد سے ہم نے ایک ارب نوری سال دور کے فاصلے پہ موجود دو بلیک ہولز تھے تو ان کا سراغ لگا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم صرف روشنی کے محتاج نہیں رہے, بلکہ ہمارے پاس ایک ایسی ٹول آ گئی ہے, ایک ایسا آلہ آ گیا ہے جس کی مدد سے ہم دور دراز جو موجود اجسام ہیں, جو چیزیں ہیں, جو واقعات ہو رہے ہیں ہماری کائنات میں, اس کا اندازہ لگا سکیں گے. پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس سے ہمیں کائنات کی ابتدا جس کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بہت ہی اہم معلومات حاصل ہو سکیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بگ بینگ جب ہوا تو اس کے بعد لاکھوں برس تک ہماری کائنات جو ننھی کائنات تھی, جو نئی نئی وجود میں آئی تھی, وہ اتنی گرم اور اتنی زیادہ روشن تھی کہ اس کے اندر سے اس کے پار آر پار دیکھنا دوربین کی مدد سے ممکن نہیں ہے. چاہے ہم کہیں بھی آسمان پہ دوربین لگائیں اور کتنی ہی طاقتور دوربین کیوں نہ ہو, وہ اتنے دور نہیں دیکھ سکتی کہ وہ ہمیں بگ بینگ کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے سکے. لیکن اب جو ہے یہ ایک آلہ ہمارے پاس بن گیا ہے, اور جیسے جیسے یہ مزید بہتر اور حساس ہوتا جائے گا, اس سے ہمیں ہماری کائنات کے آغاز کے بارے میں بھی بہت ہی اہم قسم کی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں جو کسی اور روایتی طریقے سے ممکن نہیں تھی.
اسلام آباد سے یہ تھے ہمارے ساتھی ظفر سید. اب جبکہ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے ٹھیک 100 برس بعد کشش ثقل کی لہروں کے سائنسی ثبوت مل گئے ہیں, سوال یہ ہے کہ 1 ارب سے زیادہ نوری سال کے فاصلے پر زمین سے مشاہدے میں آنے والی یہ لہریں ہیں کیا, اور سائنس کی دنیا میں یہ کتنی انقلابی دریافت ہے؟ پاکستان کے معروف سائنسدان ڈاکٹر پرویز ہڈبوائے نے اس کا جواب یوں دیا.
آئنسٹائن نے تقریباً 100 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جنرل ریلیٹیوٹی قدرت کا بنیادی اصول ہے, اور اس بنیادی اصول کی مدد سے اس نے کہا کہ اگر کسی بھاری جسم کو اسرا یعنی کہ ایکسلریشن دیا جائے تو اس سے پھر کشش ثقل کی لہریں برآمد ہوں گی اور یہ پھیلتی چلی جائیں گی. ان کے پھیلنے کی رفتار روشنی کی رفتار ہوگی. تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دو بلیک ہولز یعنی کہ دو مردہ ستارے, اتنے بھاری ستارے کہ ان میں سے روشنی بھی نہیں نکل سکتی ہے, یہ ایک دوسرے کے گرد چکر کاٹ رہے تھے اور چکر کاٹتے کاٹتے ایک دوسرے کے اندر ضم ہو گئے. اس ضم ہونے کے عمل سے یہ گریویٹی کی لہریں, کشش ثقل کی لہریں پھیلتی چلی گئیں اور بالآخر 1 ارب اور 300 ملین سال کے بعد یہ زمین تک پہنچیں. انہیں پھر دیکھا گیا پچھلے ستمبر میں, اور اس سے ہر طبیعت دان کا دل باغ باغ ہو گیا.
ڈاکٹر پرویز ہڈ بھائی, یہ کوشش کیجئے سمجھانے کی ہمیں کہ یہ لہریں ہیں کس نوعیت کی, کیوں انہیں لہریں کہا جا رہا ہے؟
آواز کی لہروں سے تو ہم بخوبی واقف ہیں, ہوا کے ارتعاش سے لہریں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتی ہیں, اور برقی مقناطیسی لہریں جیسے روشنی ہوتی ہے اس میں برقی اور مقناطیسی فیلڈز یعنی میدان ہوتے ہیں, مگر گریویٹی کی لہریں, کشش ثقل کی لہریں ان دونوں سے بالکل مختلف ہیں. یہاں زمان اور مکان خود حرکت کرتے ہیں, مطلب یہ کہ چیزیں لمبی ہوتی ہیں اور چھوٹی ہوتی ہیں. تو جس آلے سے ان گریویٹی کی لہروں کو دیکھا گیا اس آلے میں ارتعاش پیدا ہوا, مطلب یہ کہ اس میں لمبائی میں کمی اور بیشی آئی, اگرچہ یہ کمی اور بیشی بہت ہی معمولی تھی, ایک ایٹم سے بھی کم کے برابر, لیکن اسے آخر دیکھا گیا. تو گریویٹی کی لہریں بنیادی طور پر سپیس ٹائم کی لہریں ہوتی ہیں.
اچھا, آپ نے ذکر کیا آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کا, تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کا, اور ظاہر ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ اس سے یہ صحیح ثابت ہوا ہے اس نئی دریافت سے, تو کیا اثر کیا پڑے گا؟
اس دریافت کی اہمیت یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک نیا آلہ ہاتھ میں آیا ہے, جس سے ہم کائنات کی وسعتوں کے اندر دیکھ سکیں گے. دور دور کے واقعات اب ہم دیکھ سکیں گے. مثلا جیسا کہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ دو بلیک ہولز ٹکراتے ہیں اور اس ٹکرانے کے عمل سے یہ گریویٹی کی لہریں برآمد ہوئیں. تو جیسے دوربین کی ایجاد نے ہمارے سامنے کائنات کا ایک بالکل مختلف نظریہ پیش کیا اور اس سے پھر ہم کائنات کی وسعتوں تک پہنچ سکے, تو اب ہمارے پاس یہ دوسری طرح کی دوربین ہے جس سے ہم مختلف قسم کی معلومات حاصل کر سکیں گے. مختلف میرا مطلب یہ کہ آپٹیکل ٹیلیسکوپ سے مختلف معلومات, اور اس سے ہم یہ جان سکیں گے کہ کائنات کی ابتدا میں کیا کچھ تھا, وہ کن مراحل سے گزری تھی, اور کائنات کے بارے میں ہمارے علم میں مزید اضافہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور اس کے بعد فزکس کا ایک نیا شعبہ سب کے سامنے کھلے گا اور اس کے اوپر تحقیق در تحقیق ہوتی چلی جائے گی.
سر ڈاکٹر پرویز خود بھائی, یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی. ہم ایک ترکیب یا ایک ٹرم استعمال کر رہے ہیں, نوری سال یا لائٹ ایئرز. اس کی ذرا سا اگر ہمارے سننے والوں کے لیے آپ وضاحت کر دیں کہ یہ لائٹ ایئر ہے کیا, یہ نوری سال ہے کیا؟
نوری سال وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال کے اندر طے کرتی ہے. اب روشنی کی رفتار تو آپ اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ جو روشنی سورج سے ہم تک پہنچتی ہے وہ 8 منٹ کے بعد آتی ہے. مطلب یہ کہ اگر اس وقت سورج سے روشنی خارج ہوتی ہے تو 8 منٹ بعد وہ ہم تک پہنچے گی, اور چاند سے زمین تک کا فاصلہ بھی ہم نوری منٹوں میں گن سکتے ہیں, اس میں تو صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں. اگر ہم روشنی کی ایک کرن اس کرے یعنی زمین کے گرد بھیجیں تو 1 سیکنڈ میں وہ 7 چکر لگائے گی. گویا کہ روشنی کی رفتار تو بہت زیادہ ہے, اور پھر آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بلیک ہولز زمین سے کتنے دور تھے کہ اتنا زیادہ وقت, 1 ارب اور 300 ملین سال لگے تھے اس واقعے کو زمین تک پہنچنے میں. مطلب یہ کہ اس کی معلومات کو وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں.
ڈاکٹر پرویز ہڈ بھائی, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کی دریافتوں سے, اس طرح کے علوم سے, سائنس میں تو یہ بڑی دریافتیں مانتے ہیں ہم, سائنسدانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے, لیکن عام آدمی کی زندگی پر یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے, یہ علم کیا کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے ان کی زندگیوں میں؟
فی الوقت تو ہم کسی فائدے کے بارے میں تو سوچ نہیں سکتے. آخر یہ کوئی دکانداری کا کام تو نہیں ہے جہاں نفع اور نقصان کا حساب لگایا جائے. یاد رہے کہ ایک زمانے میں لوگ اس کوشش کو بیکار ہی سمجھتے تھے کہ یہ معلوم کیا جائے آیا کہ دنیا گول ہے کہ چپٹی ہے, یا یہ کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. یہ تو ساری سائنس کی باتیں اس زمانے میں سمجھی جاتی تھی, ایسی جن کا عام آدمی کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن یہ وہ معلومات ہیں جنہوں نے انسان کی تاریخ کا رخ بدل دیا. تو انسان جیسے جیسے زیادہ معلومات حاصل کرتا جاتا ہے, جیسے جیسے اس کے آلات کائنات کے بارے میں زیادہ علم اس کو مہیا کرتے ہیں, ویسے ویسے وہ قدرت کو مسخر کرنے میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے. اور آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دریافت سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا, مستقبل میں ہو سکتا ہے, لیکن اگر نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں, ہم نے ایک نئی چیز تو دریافت کر لی ہے.
بے شک. یہ بتائیے کہ انسان جب سے زمین پر آیا, جب سے اس کا وجود ہوا, اس نے کائنات کے بارے میں سوچنا شروع کیا, اپنے اپنے نظریات بنائے, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یا مذہب کی بنیاد پر ہیں وہ نظریات, یا اور کسی فلسفے کی بنیاد پر نظریات ہیں, عقائد ہیں لوگوں کے, تو ان نئی دریافتوں سے یعنی کہ شکل کی لہریں ہیں یا اور اس طرح کے جو دوسرے علوم ہیں, ان سے ان روایتی نظریات پر کیا اثر پڑتا ہے, اور ہمیں کائنات کی تخلیق کس یعنی اس کو سمجھنے میں کتنی مدد ملتی ہے؟
ہر تہذیب اور ہر مذہب میں یہ سوچ رہی ہے کہ کائنات اس طرح سے یا اس طرح سے شروع ہوئی تھی, یا اس کا خالق یہ ہے یا وہ ہے, لیکن سائنس ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی. سائنس کو صرف ثبوت سے غرض ہے. تو جب آج سے 100 سال پہلے یہ دیکھا گیا کہ دور کی کہکشائیں ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہیں, اور پھر اس کو آئنسٹائن کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کے ساتھ جوڑا گیا, تو اس کے بعد بگ بینگ کا نظریہ ہمارے سامنے آیا جس کے اب مختلف ثبوت ہیں. لہذا آج سائنس کسی ایک مذہب کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی, کسی مذہب کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی. سائنس کا اپنا طریقہ کار ہے, اور کسی مذہب یا کسی عقیدے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سائنسی ثبوت فراہم کر سکے اس کو, اس کی تصدیق کرنے کے لیے یا اس کی نفی کرنے کے لیے. تو سائنس ان تمام چیزوں سے بالا ہے.
اسلام آباد سے یہ تھے معروف سائنسدان ڈاکٹر پرویز ہود بھائی. سہربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے.
یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب کھیل کی خبریں احمد رضا سے.
آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں 5ویں پوزیشن کے لیے کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 7 وکٹوں سے مات دے دی ہے. انگلینڈ نے پاکستان کو 265 رنز کا بڑا ہدف دیا تھا. پاکستان نے 44ویں اوور میں محض 3 وکٹوں کے نقصان پر یہ ہدف حاصل کر لیا. ذیشان ملک نے 93 رنز اور سیف بدر نے 75 رنز کی شاندار اننگ کھیلی. انڈر 19 ورلڈ کپ کے دوسرے میچوں میں جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کو 138 رنز اور افغانستان نے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے شکست دی. افغانستان کے طارق استنگزئی نے 106 رنز کی شاندار اننگ کھیلی جبکہ راشد خان نے نصف سینچری سکور کی. پاکستان سپر لیگ میں آج شارجہ میں 2 میچز کھیلے جا رہے ہیں. پہلے میچ میں لاہور قلندر کراچی کنگز کے دیے ہوئے 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ہے. پاکستان سپر لیگ کے دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی آمنے سامنے ہوں گے. ویلنگٹن میں میزبان نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 147 رنز بنائے, اس کی 3 وکٹیں گر چکی تھیں. اس سے قبل نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم 183 رنز کے مجموعی اسکور پر ہو گئی. ادھر جوہانسبرگ میں انگلینڈ اور میزبان جنوبی افریقہ چوتھے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں, جبکہ رانچی میں انڈیا اور سری لنکا کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل جاری ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستانی امپائر اسد رعوف پر کرپشن اور ضابطوں کی خلاف ورزی کے الزام میں 5 برسوں کے لیے پابندی لگا دی ہے. اور انڈیا میں جاری جنوبی ایشیائی گیمز میں ہاکی کے مردوں کے مقابلوں کا فائنل آج گواہاٹی میں میزبان بھارت اور پاکستان کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. پاکستان 2006 اور 2010 کے مقابلوں کے فائنل میں بھارت کو مات دے چکا ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے احمد رضا سے سنا, اور کھیل کی خبروں میں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ کراچی کنگز نے لاہور قلندر کو 27 رن سے شکست دے دی ہے. اس کے علاوہ بھارتی شہر گوہاٹی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے ہاکی میچ کے پہلے ہاف میں پاکستان نے 1 گول کیا ہے جبکہ بھارت کا اسکور 0 ہے. کھیلوں کا ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے آنے کو ہے. اس وقت خبروں کا خلاصہ.
خلا میں کشش ثقل کی لہروں کی دریافت سے آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کو تقویت ملی ہے. سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس چونکا دینے والی دریافت سے کائنات کی وسعت اور پھیلاؤ کو جاننے میں مدد ملے گی. پاکستان کے شہر پشاور میں حکام نے ویلنٹائن ڈے پر پابندی کے لیے قرارداد منظور کی ہے, جبکہ کوہاٹ شہر میں حکام نے ویلنٹائن ڈے کی تقریبات پر پابندی عائد کر دی ہے. عالمی طاقتوں کے شام میں جنگی کاروائیاں روکنے پر متفق ہونے کے بعد اقوام متحدہ نے امید ظاہر کی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کچھ محصور علاقوں تک امدادی سامان پہنچایا جا سکے گا. بنگلہ دیش کی حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے میانمار میں مظالم سے بھاگ کر بنگلہ دیش آنے والے روہنجیا مسلمانوں کی مردم شماری شروع کر دی ہے. یورپی یونین نے یونان کو اپنی بیرونی سرحد کو محفوظ بنانے اور تارکین وطن کے بہاؤ کو روکنے کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
معصومہ ملک سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. شام کے بحران پر جرمنی میں ہونے والے مذاکرات کے بعد عالمی طاقتیں شام میں جنگی اقدامات اور کارروائیاں روکنے کے لیے متفق ہو گئی ہیں. تاہم یہ جنگ بندی جہادی گروہوں دولت اسلامیہ اور النصرہ فرنٹ کے لیے نہیں ہے. امریکہ کے مطابق اصل امتحان یہ ہوگا کہ شام میں موجود فریق اس معاہدے کا احترام اور اس پر عمل درآمد کریں, جبکہ روس کا کہنا ہے کہ وہ شام میں جہادی گروہوں کے خلاف فضائی حملے جاری رکھے گا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
شام کے بحران سے متعلق امن مذاکرات کو بحال کرنے کے لیے عالمی طاقتوں کا اجلاس گزشتہ روز میونخ میں ہوا. اس اجلاس میں عالمی طاقتوں کے درمیان شام میں جنگ بندی سمیت اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ وہاں امدادی اشیاء کی رسد بڑھائی جائے. یہ اعلان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب شام کی افواج نے روس کی فضائی کارروائیوں کی مدد سے حلب میں پیش قدمی کی ہے. اس اقدام سے باغیوں کے زیر قبضہ حلب شہر میں محصور ہزاروں شامیوں کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں. امریکہ کے سیکرٹری خارجہ جان کیری نے تسلیم کیا کہ جنگ بندی کا منصوبہ کافی حوصلہ افزا تھا, لیکن اصل امتحان یہ ہوگا کہ شام میں موجود فریق اس کا احترام اور اس پر عمل درآمد کریں.
We're doing everything in the power of diplomacy.
ہم سب کچھ کر رہے ہیں. سفارتکاری میں شامل سب طاقتیں کوشش کر رہی ہیں کہ اس تنازع کا خاتمہ ہو سکے, جس کے نتیجے میں ایک متحد غیر فرقہ وارانہ اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے والی سیکولر اور مکمل ریاست سامنے آئے. یہ ایک پیچیدہ کام ہے.
ادھر امریکہ اور روس نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جو شام میں برسر پیکار گروہوں سے مشاورت کر کے میونخ میں ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیں گے. لیکن روسی ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ ماسکو جہادی گروہوں کے خلاف فضائی حملے جاری رکھے گا.
یہ واضح ہے کہ جنگ بندی سے دہشت گرد گروہوں کو بالکل باہر رکھا گیا ہے. اسی وجہ سے دہشت گردوں کے خلاف حکومت شام کے ساتھ مل کر کی جانے والی ہماری لڑائی جاری رہے گی. ہمیں توقع ہے کہ بنیادی اہمیت کے حامل اس معاہدے کے تحت امریکہ ہمارے ساتھ بھی فوجی تعاون کرے گا. اس کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ اہداف حاصل ہو سکیں گے جو صدر نے مقرر کیے ہیں.
نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹنبرگ نے میونخ میں صحافیوں کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ گزشتہ روز شام پر ہونے والے معاہدے کا مطلب ہے کہ روس نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی پر زیادہ توجہ دے گا.
میرا پیغام ہے کہ ہم دولت اسلامیہ کے خلاف روس کے اور زیادہ تعمیری کردار کو خوش آمدید کہیں گے. اب تک روس نے دولت اسلامیہ کو نہیں بلکہ اہم مخالف گروہوں کو نشانہ بنایا ہے, اور شام میں حزب مخالف کے مختلف گروپوں کے خلاف روسی طیاروں کے شدید فضائی حملوں کی وجہ سے دراصل پرامن حل کے لیے ہونے والے مذاکرات کو نقصان پہنچا ہے. لیکن میں کل شام ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہوں. اب اہم چیز یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاہدہ پوری طرح سے عمل میں لایا جائے.
اس معاہدے کے تحت شام کے محصور علاقوں میں امدادی اشیاء کی فراہمی بھی جلد ہی شروع ہو جائے گی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسے امید ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران شام کے محصور علاقوں تک امداد پہنچانا شروع کر دے گا. میونخ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فریڈریکا موغرینی نے شام میں جنگ بندی سے متعلق معاہدے کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے نمائندگان اقوام متحدہ کے نمائندوں سے ملاقات کے لیے جنیوا جا رہے ہیں. اس ملاقات کا مقصد انسانی امداد کی کوششوں کو تیز کرنا ہے.
یہ تھی ہمارے ساتھی شمائلہ خان. اور اب بھارت چلتے ہیں, جہاں دارالحکومت دلی کی مشہور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے صدر کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے افضل گرو کی برسی کے موقع پر ایک تقریب منعقد کی جس میں ہندوستان مخالف نعرے بلند کیے گئے. افضل گرو کو بھارتی پارلیمان پر 2001 کے حملے کے الزام میں پھانسی دے دی گئی تھی. اسی نوعیت کی ایک اور تقریب کے سلسلے میں دلی یونیورسٹی کے پروفیسر ایس اے آر گیلانی کے خلاف بھی ایک مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ تفصیل سنتے ہیں دلی سے سہیل حلیم کی اس رپورٹ میں۔
افضل گرو کو 9 فروری 2013 کو پونے کی جیل میں پھانسی دے دی گئی تھی اور انہیں جیل کے احاطے میں ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ پارلیمان پر 2001 کے حملے میں پروفیسر ایس اے آر گیلانی کو بھی ملزم بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں عدالت نے انہیں بری کر دیا تھا۔ افضل گرو کی پھانسی کی تیسری برسی کے موقع پر جے این یو کے طلبہ نے ایک تقریب منعقد کی تھی، جس میں مبینہ طور پر بھارت مخالف نعرے بلند کیے گئے۔ کنہیا کمار کو کل ایک میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایس اے آر گیلانی نے دلی کے پریس کلب میں ایک تقریب منعقد کی تھی، جہاں مبینہ طور پر افضل گرو کو شہید بتایا گیا اور بھارت مخالف نعرے بلند کیے گئے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس تقریب کے منتظمین کے خلاف کن دفعات کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد سے ہی بی جے پی سے وابستہ حلقے متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے، جس کے بعد وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے پولیس کو سخت کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔
اور جے این یو میں جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کے لیے میں نے پولیس کمشنر دہلی کو جو بھی آوشک انسٹرکشنز دینے چاہیے وہ میں نے انسٹرکشنز دیا ہے، اور ان کے ورودھ کٹھور کارروائی ہونی چاہیے اور کٹھور کارروائی ہوگی۔ اور اس پرکار سے بھارت ویرودھی نعرے لگانے والے اتوا بھارت کی ایکتا اکھنڈتا سمپربھتا پر سوالیہ نشان کھڑے کرنے والے لوگوں کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔
بی جے پی سے وابستہ اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد نے آج دلی میں ایک ریلی نکالی اور تقریبات میں حصہ لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
ہماری سب سے پہلی مانگ یہ ہے جو دیش کے پرتی غداری کرتے ہیں ان کے ساتھ راجدروہ کا مقدمہ چلایا جائے، اور جس طریقے سے ایک راجدروہی کو سزا دی جاتی ہے وہ سزا دی جائے۔ یہ چیز معاف نہیں کی جائے گی جب کوئی بھارت ماں کی اور آگ اٹھائے گا۔
جے این یو کو بائیں بازو کی جماعتوں کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر سیتارام یچوری نے کہا کہ کیمپس میں پولیس موجود ہے اور طلبہ کو ہاسٹلوں سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایسا ایمرجنسی کے بعد پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔
So I don't know on what basis the police is conducting these raids in the name of anti-national activities.
کانگریس کے سینئر رہنما اور سپریم کورٹ کے وکیل کپل سبل کا کہنا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے اس سلسلے میں واضح رہنما خطوط وضع کیے ہیں کہ بغاوت یا غداری کا مقدمہ کن حالات میں قائم کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ وزیر داخلہ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔
There's a Supreme Court judgment which tells you to what extent, in what circumstances.
جے این یو میں کنہیا کمار کے ہمدرد طلبہ کا خیال ہے کہ ان کے خلاف الزامات بے بنیاد ہیں، اور یہ کہ اگر واقعی کسی نے بھارت مخالف نعرے لگائے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔
یہ بولا جا رہا ہے کہ کنہیا اس ایونٹ کو لیڈ کر رہا تھا، تو ایسا کہیں نہیں ہے، نہ اس نے اس ایونٹ کے لیے پرمیشن لی ہے۔ تو آپ کس بیسس پہ کنہیا کو اریسٹ کر رہے ہیں؟ یہ اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جو لوگ اس طریقے کے سلوگن لگا رہے تھے، آپ ان پہ جو بھی انکوائری کرنا ہے وہ انکوائری کریے، ان کو اریسٹ کریے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن آپ کامن اسٹوڈنٹ کو اس طریقے سے ہراس کریں گے تو یہاں کا اسٹوڈنٹ برداشت نہیں کرے گا۔
جے این یو کی اسٹوڈنٹس یونین کے لیڈر کی گرفتاری ایک بڑے سیاسی تنازع کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور بھارت کے بعد پاکستان کا ذکر، جہاں فوجی حکام کا کہنا ہے کہ لشکر جھنگوی اور القاعدہ کے منظم نیٹ ورک کو توڑ دیا گیا ہے۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے آج کراچی میں ایک پریس کانفرنس میں خفیہ اداروں کی مدد سے کی گئی کارروائیوں کی تفصیل بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ 7,000 چھاپوں کے دوران 90 سے زیادہ شدت پسندوں کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں خود کش حملہور، سہولت کار اور بڑے ملزمان شامل ہیں۔ کراچی سے نمنگار نخبت ملک کی رپورٹ۔
میجر جنرل عاصم باجوہ نے کہا ہے کہ کراچی میں دہشت گردوں کے ایک بڑے نیٹ ورک کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں 97 افراد شامل ہیں۔ ان میں سے 3 افراد ایسے ہیں جنہیں انتہائی مطلوب دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔
ایک مسنہ ہے جو کہ القاعدہ سب کانٹیننٹ کا نائب امیر ہے، کراچی میں بیچتا 1.5 کروڑ ہیڈ منی۔ ایک نعیم بخاری ہے، لشکر جھنگوی کا امیر ہے سندھ کا، اور پاکستان کا نائب امیر تھا، 2 کروڑ اس کی ہیڈ منی تھی، کراچی میں تھا۔ منا ہے جو ایل ای جے کراچی کا نائب امیر ہے، اور اس پہ 50 لاکھ ہیڈ منی۔ 47 ایسے ٹیررسٹ ہیں جو ایک کامن پول پہ تھے، جن کو یہ سارے استعمال کرتے تھے۔ تو اگر آپ سارا ملائیں تو یہ کوئی 97 کے قریب لوگ ہیں جو تمام کراچی میں یہ دہشت گردی کرتے رہے۔
میجر جنرل عاصم باجوہ کے مطابق یہ تمام افراد لاہور، کراچی اور کامرا میں ہونے والی دہشت گردی کی بڑی کارروائیوں میں ملوث تھے۔
2009 سے یہ سٹارٹ ہوئے، انہوں نے یہاں بیٹھ کر مناوا پولیس اسٹیشن لاہور، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر لاہور، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر ملتان، ایف آئی اے بلڈنگ لاہور، پھر انہوں نے مہران نیول بیس، اور دو دفعہ نیوی کی بسوں کے اوپر انہوں نے حملے کیے. کامرا ایئر بیس اٹیک, آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر سکھر میں آپ کو یاد ہوگا ایک اٹیک ہوا, کراچی ایئرپورٹ کا اٹیک, کراچی جیل کی ایک کچھ سال پہلے اٹیمپٹ ہوئی تھی جیل بریک کی, اور پولیس آفیسر چودھری اسلم ان کو اسیسینیٹ کیا, وہ یہی گروپ تھا.
انہوں نے مزید کہا ہے کہ حیدرآباد جیل سے اہم مجرموں کو چھڑانے کا ایک منصوبہ بھی ناکام بنایا گیا ہے. اس منصوبے کی تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا,
حیدرآباد جیل میں ڈینیل پل کیس کا خالد عمر شیخ کو انہوں نے ریلیز کرانا تھا, اور جو آپ کو یاد ہوگا کراچی میں کور کمانڈر کے اوپر حملہ ہوا تھا یہ کلفٹن کے اندر, اس کا جو مین ایکیوزڈ ہے شہزاد احمد جو کنوکٹ ہے اس کو انہوں نے ریلیز کرانا تھا. اس کے علاوہ کوئی 35 سے 40 لوگوں کی انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی تھی جن کو انہوں نے مارنا تھا اندر, اور کوئی 100 کے قریب پرزنرز کی انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی تھی جن کو انہوں نے ریلیز کروانا تھا.
میجر جنرل عاصم باجوا کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں میں 2014 میں شروع ہونے والے آپریشن ضرب عزب کے بعد انٹیلیجنس کی بنیاد پر 3212 آپریشنز کیے گئے ہیں. میجر جنرل عاصم کے مطابق کراچی میں پولیس کی صلاحیت کو بڑھانے کی ٹریننگز ہو رہی ہیں, اور تمام صوبوں کی پولیس کو ایسا اسلحہ, ہیلمٹس اور بلٹ پروف جیکٹس بھی دی گئی جو فوج کے زیر استعمال ہوتی ہیں, تاہم اب بھی کچھ کمیاں ہیں. پاکستان کی خفیہ ایجنسیز پر مکمل اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی تقریباً 70 خفیہ ایجنسیز کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا کے مطابق کراچی میں مکمل امن کی بحالی تک رینجرز کی تعیناتی برقرار رہے گی, اور یہ اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے کہ مغربی ملکوں میں بھی اب وردیوں میں ملبوس اسلحے سے لیس افراد عوامی مقامات پر دکھائی دیتے ہیں. نخبت ملک, بی بی سی, کراچی.
پاکستان کے ایوان بالا یا سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس نہ بلانے سے متعلق ایک رولنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, ہماری ساتھی سارا حسن کی زبانی.
سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے کہا کہ آئین کے تحت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 90 روز گزرنے کے بعد بلایا جانا ضروری ہے, لیکن وفاقی حکومت ایسا نہیں کر رہی. رضا ربانی کا کہنا تھا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا آخری اجلاس گزشتہ برس مارچ کے دوسرے ہفتے میں طلب کیا گیا تھا, جس کے بعد 11 ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک کونسل کا اجلاس طلب نہیں کیا گیا. سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں نے وفاقی حکومت کی جانب سے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب نہ کرنے پر ایک تحریک التوا پیش کی تھی, جس پر سینٹ کے چیئرمین نے اپنی رولنگ محفوظ کر لی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی عددی اعتبار سے سینٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے. صوبہ خیبر پختونخوا اور سندھ کی حکومتوں نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلانے پر وفاقی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے. ان حکومتوں کا کہنا ہے کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کے علاوہ بجلی پیدا کرنے کی رائلٹی سمیت متعدد معاملات کو زیر بحث لانے کی ضرورت ہے. یاد رہے کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور سندھ میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی مخالف جماعتوں کی حکومت ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی حزب مخالف کی جماعتیں حکومت سے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ہمارے ساتھی سارا حسن سے سنی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ضلع انتظامیہ نے ویلنٹائن ڈے پر پابندی کے لیے قرارداد منظور کی ہے, جبکہ ضلع کوہاٹ میں ناظم نے شہر میں ویلنٹائن ڈے کی تقریبات پر پابندی عائد کر دی ہے. پشاور سے نامنگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
یہاں پشاور کے ضلع کونسل ہال میں منعقد ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اجلاس میں جماعت اسلامی کے پارلیمانی رکن خالد وقاص چمکنی کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی, جس میں کہا گیا کہ ایک مخصوص طبقہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہاں تہذیب اور اقدار کو پامال کر کے بے حیائی اور بے شرمی پھیلانا چاہتا ہے. یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر دی گئی, اور ایسی اطلاعات ہیں کہ انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ اس قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. ضلع انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ یہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ویلنٹائن ڈے پر پابندی لگائی جائے. کوہاٹ کے ضلع ناظم کے دفتر سے جاری حکم نامہ ضلع پولیس افسر کو جاری کیا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ شہر میں ویلنٹائن ڈے پر پابندی عائد کر دی جائے. اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام متعلقہ تھانوں کو ہدایات جاری کی جائیں کہ شہر کے بازاروں اور مارکیٹس میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کارڈز اور دیگر مواد کی خرید و فروخت کو روکا جا سکے. یہ حکم نامہ گزشتہ روز جاری کیا گیا, لیکن اب تک پولیس نے اس سلسلے میں کوئی بڑی کاروائی نہیں کی. ضلع ناظم کوہاٹ مولانا نیاز محمد کا کہنا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور یہ کہ یہ غیر شرعی ہے, اس لیے اس پر پابندی عائد کی گئی ہے.
ظاہر ہے جو لوگ پھول لیتے ہیں, خریدتے ہیں اور کارڈ خریدتے ہیں, یہ تو کوئی عید کا سلسلہ تو ہے نہیں, اس میں کوئی فضول خرچی ہے, اسراف ہے.
تو لوگوں کا تو اپنا ایک حق بھی تو ہوتا ہے, ایکسپریشنز ہیں, اگر وہ کسی کو پھول دیتے ہیں یا تحفہ دیتے ہیں تو ان کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں؟
دیکھیں پھول اور تحفہ دینا یہ کوئی دن کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے، ہر دن دینا چاہیے، کوئی مسئلہ تو ہے نہیں. پھول تو ظاہر اگر کوئی کسی کو دے یا خط دے یا کوئی جو ہے وہ کارڈ دے، لیکن یہ کہ جو فحاشی اور جو اوریانی کا نام دیا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، اس پر جو ہے وہ قدغن لگاتا ہوں. اس سے پھول اور اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہوتی.
تو کیا فحاشی اور اوریانی تو کہیں ایسی نظر تو نہیں آتی؟
دیکھیں پابندی میں کہتا ہوں کہ دن کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کے کلچر کو آپ دیکھ رہے ہیں.
ان سے جب پوچھا کہ اس حکم نامے پر اب تک کیا عمل درآمد کیا گیا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ عمل درآمد کرانا پولیس کی ذمہ داری ہے. کوہاٹ میں ایسی دکانوں کی تعداد جن پر ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کارڈز، پھول اور تحائف فروخت ہوتے ہیں 30 سے 40 تک بتائی گئی ہے، لیکن مقامی لوگوں کے مطابق ان دکانوں کے خلاف اب تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی. کوہاٹ میں بڑی تعداد میں لوگوں کو اس حکم نامے کا علم ہی نہیں تھا. صوبے کے دیگر شہروں میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے دکانوں پر کارڈز اور تحائف کی خرید و فروخت معمول سے جاری ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
اور یوم ویلنٹائن پر پابندی سے متعلق یہ رپورٹ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ہے، جہاں آپ سیربین بھی دوبارہ سن سکتے ہیں اور کئی خبریں اور موضوعات سے متعلق معلومات بھی آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں. پتہ ہے bbcurdu.com. سیربین ابھی جاری ہے.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی گبول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
آدمی ہے، عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اپنے پیغامات ہمیں ضرور بھیجئے. اور اب سیربین میں پیش ہے کھیلوں کے بارے میں ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے. ترتیب و پیشکش عبد الرشید شکور کی ہے.
میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو ٹیم بنا لی ہے اسی کو بتائیں.
شروع سے وسیم اکرم میرے فیورٹ ہیں، تو وسیم اکرم کی طرح بننا چاہتا ہوں.
When I played, it was similar to T20, what they're playing now. And then that's what happens
in the end. That's massive. بالنگ کرنے والے بالر یقیناً سکون کا سانس لیں گے کہ اچھا ہوا جان چھوٹی.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کا سلیکشن، ہر بار نئے تجربات، نئے کھلاڑی ورلڈ T20 کے لیے کتنے تیار، اور ویو رچرڈز اور برینڈن میکیولم میں کیا قدرے مشترک. کھیل کے میدان سے عبد الرشید شکور کا سلام. ایشیا کپ اور آئی سی سی ورلڈ T20 کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان ہو چکا. ٹیم کا اعلان آئی سی سی کی مقررہ تاریخ سے 2 دن کی تاخیر سے کیا گیا، جس پر دوسرے ہی کیا خود پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان بھی حیران تھے. بقول ان کے، اس تاخیر کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی.
ڈیڈ لائن آلریڈی نکل گئی، ٹیم بھی تیار ہے. وہ انہوں نے آلریڈی پوچھا ہے آئی سی سی سے کہ 2-3 دن ہمیں اور دے دیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو ٹیم بنا لی ہے اسی کو بتائیں. یہ سمجھنا کہ اگلے 2-3 میچز میں شاید کوئی بچہ سامنے آ جائے جس کو کہ ہم لے لیں، وہ میرے خیال سے غلط بات ہے.
ٹیم میں 4 ایسے کھلاڑی شامل کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی T20 انٹرنیشنل نہیں کھیلے. ان میں خرم منظور، رومان رئیس، محمد نواز اور بابر اعظم شامل ہیں. خرم منظور کو احمد شہزاد پر ترجیح دی گئی ہے، جو کافی عرصے سے کچھ نہ کر کے بھی ٹیم کا حصہ تھے، مگر اب کپتان شاہد آفریدی بھی انہیں ٹیم سے ڈراپ ہونے سے نہ بچا سکے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اتنے عرصے سے کچھ نہیں کر رہے تھے تو انہیں نیوزی لینڈ کے دورے سے ہی باہر کر کے کسی دوسرے اوپنر کو کیوں موقع نہیں دیا گیا تاکہ وہ خود کو ورلڈ T20 کے لیے تیار کر سکے. اور اگر خرم منظور کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے تو پھر ان خبروں کا کیا کہیے کہ ایشیا کپ میں سرفراز احمد اور بابر اعظم کو اوپنر کے طور پر کھلائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. بابر اعظم کو اوپنر کھلائے جانے کی کیا منطق، کیونکہ انہیں ون ڈے میں بھی اوپنر کھلائے جانے کا تجربہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے. کراچی سے تعلق رکھنے والے बाएं हाथ के फास्ट बॉलर रोमान रईस ने डोमेस्टिक क्रिकेट और अब पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी उम्दा बॉलिंग से सिलेक्टर्स को मुतासिर किया है। बाएतमाद रोमान रईस अपने आइडियल वसीम अकरम की तरह कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश रखे हुए हैं।
शुरू से वसीम अकरम मेरे फेवरेट हैं, तो वसीम अकरम की तरह बनना चाहता हूँ। वसीम भाई के होने से तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि जिस चीज में मुझे प्रॉब्लम हुई थी मैंने उनसे मशवरा किया, डिस्कशन किया, उसके डिस्कशन करने के बाद जो भी मैंने अपना 100% दिया।
बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज भी पहली मर्तबा मुंतखब होने के बाद अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरउम्मीद हैं।
पॉजिटिव प्रेशर होगा कि हर हाल में यहाँ पे परफॉर्म करना है और दिखाना है सबको, तो पॉजिटिव प्रेशर होगा और इंशाल्लाह इसको पॉजिटिव भी लूंगा और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी अचीवमेंट अल्लाह पाक ने मुझे दी है और इंशाल्लाह इसको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा।
क्रिकेट पंडित इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दुनिया ने सर विव रिचर्ड से ज्यादा बेरहम बैट्समैन नहीं देखा, जिन्होंने अपने दौर में किसी भी बॉलर को नहीं बख्शा। सर विव रिचर्ड्स इन दिनों पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लेडिएटर्स के मेंटोर या गुरु का किरदार अदा कर रहे हैं। बीबीसी उर्दू सर्विस के लिए खसूसी इंटरव्यू में मैंने सर विवियन रिचर्ड से पूछा कि ये T20 क्रिकेट आपकी जहरहाना बैटिंग के मिजाज के ऐन मुताबिक है, तो क्या दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज होता तो ये T20 भी खेल रहा होता? सर विवियन रिचर्ड्स का जवाब भी कमाल का था।
When I played, it was similar to T20, what they're playing now is nothing new.
वो कह रहे थे कि मैंने अपने करियर में जिस तरह की क्रिकेट खेल ली वो इसी अंदाज से मिलती जुलती है जो आज दुनिया T20 में देख रही है। मतलब ये कि मैं ये क्रिकेट बहुत पहले खेल चुका, लिहाजा ये मेरे लिए नई नहीं है। ये जरूर है कि तेज स्कोरिंग वाली ये तर्ज क्रिकेट खेलकर मैं यकीनन भरपूर लुत्फ उठा था। सर विवियन रिचर्ड से मेरा अगला सवाल T20 के बारे में ही था कि इस फॉर्मेट ने क्रिकेट को कितना बदल दिया है।
Oh, it's a great format. I believe it's given cricket a new lease of life.
Viv Richards कह रहे थे कि T20 एक जबरदस्त फॉर्मेट है, इसने क्रिकेट को नई जिंदगी दी है जिसे लोग बड़ी तादाद में देखने आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि इससे खिलाड़ियों को बेहद माली फायदा भी हुआ है। और अब एक और ऐसे ही जालिम बैट्समैन का जिक्र जो अपने करियर में किसी भी बॉलर को खातिर में नहीं लाया। मजीद किसी तमहीद के न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकेलम का शानदार करियर, शफी नकी जामई की जबानी।
दौरे हाजिर के जिन बैट्समैन ने बॉलर्स को तिगनी का नाच नचा रखा है उनमें ब्रेंडन मैकेलम नुमाया है। हाँ, वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो या फिर T20, ब्रेंडन मैकेलम को अपनी मर्जी से बैटिंग करते हुए बॉलर्स को कठपुतली बनाकर तमाशा दिखाने का फन खूब आता है। जब उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बैटिंग की तो 13 छक्के और 10 चौकों की मदद से 158 रन का पहाड़ सा स्कोर किया, और जब वो वॉरिकशायर की तरफ से खेले तो 158 का ही स्कोर किया एक बार फिर, लेकिन अब की बार 11 छक्के और 13 चौकों की मदद से। मैकेलम जब बैन अलावामी क्रिकेट खेले तो T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड की 23वीं सेंचुरी भी रिकॉर्ड बुक में ठोक कर आते हैं, और वो वाहिद बैट्समैन हैं जिनकी T20 इंटरनेशनल में 2 सेंचुरियां भी हैं। और ये भी सुनिए कि मैकेलम को T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 2140 रन, सबसे ज्यादा 91 छक्कों और सबसे ज्यादा 199 चौके घुमाने का एजाज भी हासिल है। वो सिर्फ चंद मैचेस और खेल जाते तो छक्कों की सेंचुरी और चौकों की डबल सेंचुरी कहीं न गई थी। 20 ओवर्स की क्रिकेट पर ही क्या मौकूफ, ब्रेंडन मैकेलम वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भी किसी तौर पर पीछे नहीं। वो टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाले न्यूजीलैंड के वाहिद बैट्समैन हैं। मैकेलम उन सिर्फ 4 बैट्समैन में से एक हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल करियर में 200 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं। मैकेलम ने T20 और वनडे इंटरनेशनल को खैरबाद कह दिया है और उन्होंने अपने टेस्ट मैचों की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 101वां टेस्ट मैच खेलकर वो मुकम्मल तौर पर इस खेल को खुदा हाफिज कहने वाले हैं। दायरे उन्हें बॉलिंग करने वाले बॉलर्स यकीनन सुकून का सांस लेंगे कि अच्छा हुआ जान छूटी, लेकिन दिलों को गर्माने और दिलों की धड़कन तेज करने वाली उनकी बैटिंग को शायकीन भला कैसे भुला पाएंगे।
پاکستان میں موٹر سپورٹس کے سب سے بڑے مقابلے چولستان جیپ ریلی کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، جس میں سندھ کی صوبائی اسمبلی کے رکن نادر مقصی نے سب سے زیادہ مرتبہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر نے نادر مقصی سے پوچھا کہ یہ خطرناک موٹر سپورٹ گزشتہ ایک تہائی میں کس قدر محفوظ اور مقبول ہو پائی۔
گاڑیوں کی میرے خیال ڈبل اماؤنٹ سپیڈز ہو گئی ہیں بیکاز آف پراپر اکوپمنٹ، سیفٹی اکوپمنٹ، جو پہلے چلاتے تھے جو ٹائمنگ ہوتی تھی ایک ایک گھنٹہ شیو ہو گیا اس سے۔ ظاہر ہے سپیڈز بڑھی ہیں، اکوپمنٹ اچھا آ گیا ہے گاڑیوں میں۔
انٹرنیشنلی کتنا پیچھے ہیں ابھی آپ سکل اور ٹیکنالوجی میں؟
سکل میں نہیں ہے، ٹیکنالوجی میں بہت، ہمارے پاس بہتر ایریاز ہیں، بہتر ڈرائیورز ہیں، ریسورسز نہیں ہیں۔
ریسورسز آپ سات دفعہ اس لیے جیتے کہ آپ ذاتی حیثیت اتنی رکھتے ہیں اس طرح کی گاڑی بنانے کی، اس طرح کی گاڑی میں مکینکس لانے کی، وہ خرچ کرنے کی جو ایک گاڑی پہ چاہیے ہوتا ہے؟
کچھ حد تک صحیح ہے، پر ابھی آئی تھنک میرے سے بہتر گاڑی ہیں، اور ظاہر ہے اینڈ آف دا ڈے آپ کچھ بھی بنا لیں، اینی تھنگ اسکل آپ کو چاہیے، یو نو یو نیڈ ٹو ڈرائیو۔
تو آپ کے پاس ایسی کون سی اسکل کی چھڑی ہے جو آپ جیتتے ہیں؟
میرے پاس کوئی چھڑی نہیں، میں محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اللہ پہ رکھتا ہوں۔
تو جتنا سفر ہو چکا ہے ریلی کا، ایک گھنٹہ آپ کہہ رہے ہیں کم ہو گیا ہے ٹائمنگ میں، اس دفعہ 2016 میں سات دفعہ آپ جیت چکے، کتنے خوف زدہ ہیں؟
خوف زدہ تو نہیں ہے، باقی کوشش کریں گے، بڑے تکڑے ڈرائیور، بڑی زبردست گاڑیاں آئی ہیں، آج بھی دیکھی ہے گاڑی، جو میرا خیال ڈبل دا اماؤنٹ آف پاور ہے ان کو، مچ ایکسپینسو ویکلز، گڈ اکوپمنٹ۔ میں تو بڑا خوش ہوا ہوں ایسی چیزیں دیکھ کے کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ پاکستان میں بھی یہ انٹرنیشنل لیول ہے کہ یہ چیزیں آئیں۔ اب مے دا بیسٹ مین ون۔
اتنی ٹرافیاں لے جا چکے ہیں، اب بس کر دیں، نوجوان آ گئے، انہیں موقع دیں۔
آ رہے ہیں نوجوان بھی جیت رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں، جھل تو میں نے نہیں جیتی اس دفعہ، تو یہ ایسی بات نہیں کہ ہر وقت میں جیتا ہوں، پر ان کو کم سے کم موقع اپنی جگہ پر ہے، ان کا جو معیار ہے، جو ریس ہے، اس کو بڑھانے کے لیے کچھ پش تو کرنا پڑتا ہے نا۔
کیا لگتا ہے جب یہ آپ اتنی سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، مینوور کرتے ہیں، اتنی تیزی سے موڑ کاٹتے ہیں، خوف
نہیں؟ اگر اف یو ہیو فیئر پھر کام نہیں بنتا، یو ہیو ٹو، مطلب آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے، اگر آپ فیئر کو سامنے رکھیں گے تو آپ کی کیلکولیشنز اتر جائیں گی، بٹ ظاہر ہے آپ اتنا چلائیں جو آپ سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ سنبھالنے سے زیادہ چلائیں گے تو ظاہر ہے آپ سے ڈینجرس مشینز ہیں نکل جاتی ہیں، وہی کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ سب کو میں یہی کہتا ہوں، کوشش یہی کرتا ہوں کہ اتنا آپ اپنے کو پش کریں، لمٹ کو بے شک بڑھائیں، لمٹ ہے نہیں، اس لمٹ کو آہستہ آہستہ آپ انکریز کریں، جمپ اگر کریں گے آپ اس لمٹ پہ تو یو ول گیٹ انٹو ٹرافی۔
چلا کر خوشی ہوتی ہے، جیت کر خوشی؟
چلانا تو خون میں، اس کے بغیر تو کام بنتا نہیں، ہم لوگ ادھر آتے ہیں ٹرافی کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ 1,00,000 روپے یا 2,00,000 روپے ونر کو ملتا ہے، وہ تو فیول میں ہی خرچ ہو جاتا ہے ہمارا یہاں پہ، سو مانیٹری تو کوئی چیز ہے نہیں یہاں پہ، اٹس دا تھرل، اینڈ آبویسلی وی لائک کہ ہمارا فین بیس جو ہے موٹر اسپورٹس کا، آبویسلی ناؤ تھرو الیکٹرانک میڈیا کافی بڑا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں جیسے دوسرے اسپورٹس ہیں یہ بڑھیں۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس میٹ لاہور سے سلطان محمود
کے الیکٹرک فٹ بال کلب بیرین کی آل ہیڈ کلب سے اے ایف سی کپ کلب فٹ بال ٹورنامنٹ کے کوالیفائنگ میچ میں 2-0 سے ہار گئی اور اگلے مرلے کے لیے کوالیفائی نہ کر سکی۔ دبئی میں برطانیہ کے ڈینی ولٹ نے ڈیزرٹ کلاسک گولف ٹورنامنٹ جیت لیا۔ ایشین رگبی ڈیولپمنٹ 7 ٹورنامنٹ اس ماہ کی 26 تاریخ سے یو اے ای میں شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان شوٹنگ ٹیم دہلی میں ہونے والی ریو اولمپک شوٹنگ کے ایشین کوالیفائنگ گراؤنڈ میں غیر معیاری کارکردگی کے باعث ریو اولمپک کے لیے کوالیفائی نہ کر سکی۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
کھیل کے میدان سے آپ نے سنا، اور کھیلوں کی خبروں میں تازہ ترین یہ خبر کہ بھارتی شہر گوہاٹی میں جاری ساؤتھ ایشین گیمز کے سلسلے میں بھارت اور پاکستان کے مابین ہاکی کا فائنل میچ جاری ہے، اور اس وقت پاکستان کو بھارت پر 1 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان نے یہ گول کھیل کے پہلے ہاف کے آخری لمحات میں کیا تھا، اور گول کرنے والے کھلاڑی کا نام ہے اویس رحمان۔ میچ کے دوسرے ہاف میں ابھی چند ہی منٹ کا کھیل باقی بچا ہے، اور گوہاٹی سے ہی یہ خبر بھی کہ پیراکی کے مقابلوں میں پاکستان کی پیراک لیانا کیتھرن نے سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ ان خبروں کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی، جہاں کھیلوں کے لیے ایک صفحہ مخصوص ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو تازہ ترین خبریں بھی وہاں پڑھنے کو ملیں گی۔ آپ آئیے، دیکھیے اور پڑھیے۔ سربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر غضنفر حیدر, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سوزان لینن اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سربین کی ٹیم سمیت عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں معصومہ ملک سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے.
خلا میں کشش ثقل کی لہروں کی چونکا دینے والی دریافت پر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سے آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کو تقویت ملی ہے اور وہ اب کائنات کے دیگر رازوں سے پردہ اٹھا سکیں گے. پاکستان کے شہر پشاور میں حکام نے ویلنٹائن ڈے پر پابندی کے لیے قرارداد منظور کی ہے, جبکہ کوہاٹ شہر میں حکام نے ویلنٹائن ڈے کی تقریبات پر پابندی عائد کر دی ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس کے مطابق ایک پولیس چوکی پر موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار ہلاک اور پولیس اور ایف سی کے دو اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. شامی صدر بشار الاسد کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک جنگ جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں جب تک کہ پورے ملک پر دوبارہ ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا. یورپی یونین نے یونان کو اپنی بیرونی سرحد محفوظ بنانے اور تارکین وطن کے بہاؤ کو روکنے کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.